أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام وحی میں قرآنی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کل آپ کی خدمت میں چند ایسی دعائیں ذکر کی ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے خداوند عالم سے مانگی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے انسان ایک نیک اولاد کا مطالبہ کر سکتا ہے، کس طرح سے انسان خداوند عالم کو نیک اولاد کے لیے پکار سکتا ہے، ایک ایسی اولاد کے جو انسان کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بلکہ خداوند عالم کی بہترین عبد بننے کی صلاحیت کے ساتھ اس کائنات میں آئے، یعنی ایک ایسی اولاد کے جو انسان کے لیے ایک طریقہ صالحہ بن سکے، یعنی انسان جب اس کائنات سے چلا جائے، عالم برزخ میں منتقل ہو جائے، اس وقت اس کی یہ اولاد اس کے لیے ایسے ثواب ایصال کرے کہ جس کے نتیجے میں اس کے کیے ہوئے گناہوں کی تلافی ہو سکے. آج جس قرآنی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ اسی تعلق کی ایک کڑی ہے، یعنی جہاں پر خداوند عالم انسان کو اسلوب سکھاتا ہے کہ تم نے کس طرح سے ایک نیک فرزند، نیک وارث، بہترین ذریت طیبہ کے لیے خداوند عالم سے حاجت کو طلب کرنا ہے، اسی طرح سے اس اولاد کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے تم نے اپنے والد کے لیے دعا کرنی ہے، کس طرح سے تم نے اپنی والدہ کے لیے دعا کرنی ہے، کس طرح سے تم نے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. کہ سورہ اسراء کی 24 آیت میں پروردگار فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے والدین کو اسی طرح سے ان پر رحم رکھ کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے چھوٹے ہوتے ہم پر رحم کیا ہے. یعنی خداوند عالم ان کے ساتھ اسی طرح سے شفقت سے پیش آئے، اسی طرح سے خداوند عالم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے جس طرح سے ہمارے چھوٹے ہوتے، ہمارے بچپنے میں ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ رحم اور شفقت کیا ہے، جس طرح سے وہ نرمی میں پیش آتے رہے ہیں. اتنی خوبصورت تعبیر ایک مقدمے کے ساتھ خداوند عالم سورہ اسراء کے اندر ذکر کرتا ہے، یعنی سورہ اسراء کی 23 آیت کہ اس سے پہلے والی آیت میں خداوند عالم جہاں پر انسان کو بتلا رہا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور نیکی کا اسلوب بھی بتا رہا ہے، طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ نیکی تمہیں کرنی کیسے ہے. اور اس قدر اہم ہے والدین کے اوپر احسان کرنا، یعنی ان سے نیکی کرنا، کہ پروردگار نے قرآن میں 4 پر جہاں پر اپنی توحید کی بات کی ہے، جہاں پر اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ لانے کی بات کی ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کسی کو میرے ساتھ یا میرے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرنا، وہیں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں 4 پر والدین کے ساتھ احسان کی بات کرتا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے. کہ اس میں سے ایک مقام سورہ اسراء کی 23 میں پروردگار فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ خداوند عالم نے ایک حتمی فیصلہ سنا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرنا، صرف اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو خداوند عالم کی کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے والدین کے ساتھ شفقت کرنا اور آرام سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا. عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار اسی آیت کے لاحقے میں یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ تم نے نیکی کرنی کیسے ہے، تمہیں کس طرح کا اسلوب اپنانا ہے اپنے والدین کے اوپر احسان کے لیے، کس طرح سے تم نے ان کے ساتھ شفقت کرنی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یا تو ان میں سے کوئی ایک تمہارے ساتھ بوڑھا ہو جائے گا یا پھر دونوں بوڑھے ہو جائیں گے. جب دیکھو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بزرگی میں آ جائیں، بڑھاپے کے اندر قدم رکھ لیں، فلا تقل لہما افن، دیکھو ان کو اف تک نہ کہنا. یعنی بعض اوقات انسان اپنے والدین کے ساتھ جب سلوک کرتا ہے، اسی طرح سے والدین اس کو کوئی ایسا کام کہتے ہیں جو اس کے اوپر ناگوار گزرتا ہے، وہ کلمہ اف استعمال کرتا ہے. خداوند عالم والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے جب اسلوب کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے دیکھو ان کو اف تک نہ کہنا. روایات میں ملتا ہے کہ اف سے مراد کیا ہے؟ یعنی اف ایک کلمہ ہے کہ جب انسان الف اور یا حمزہ اور فا کے ساتھ مرکب دو حروف کے پر مشتمل ایک کلمہ ہے کہ جہاں پر انسان بہت زیادہ اس کلمے کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کرتا ہے، یا اس کا کوئی اور معنی ہے؟ معصومین علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ جب والدین اپنے بچے کو کوئی کام کہتے ہیں تو اس کے جب ماتھے پر شکن آتا ہے، جب اس کے ماتھے پر پیشانی پر بل آ جاتے ہیں اس ناگواری کے احساس کی وجہ سے، اس کیفیت کو اف کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر میرے والد نے یا والدہ نے مجھے کوئی ایسا کام کہا ہے کہ جو مجھ پر ناگوار گزرا ہے، میری پیشانی پر اس سننے کے بعد جب بل آیا ہے تو خداوند عالم اس کو ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو کہیں پر ایسا اظہار بھی نہ کرنا کہ تمہیں ان کی بات ناگوار گزری ہے، کہیں ایسا ان کو احساس نہ دلانا کہ یہ جو آپ نے مجھے کوئی کام کہا ہے یا آپ نے مجھے کوئی امر فرمایا ہے یہ مجھ پر ناگوار گزرا ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں اور تمہیں کوئی کام کہیں، فلا تقل لہما اف، دیکھو ان کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، دیکھو ان سے بدتمیزی نہ کرنا، ان کو جھڑکنا مت، ان سے بلند آواز میں بات نہ کرنا، ان سے ایسے لہجے میں بات نہ کرنا کہ جس کے نتیجے میں وہ پریشان ہو جائیں، وقل لہما قولا کریما، اور دیکھو جب بھی تم ان سے بات کرنا چاہو اپنے والدین سے، لہما یعنی دونوں سے، وہ والدہ ہوں یا والد ہوں، جب ان سے بات کرنا چاہو تو ایسے بات کرو کہ جس طرح سے کوئی کریم انسان بات کرتا ہے، جس طرح سے ایک شفیق انسان بات کرتا ہے، جس طرح سے ایک نرم لہجے میں کوئی انسان بات کرتا ہے، اس طرح سے اپنے والدین سے بات کرو۔ چند روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی بات سچی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والدین کو سنانے کے بعد ان پر ناگوار گزرے گا، روایات میں اس بات کو والدین سے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک سچی بات ہے چاہے کڑوی ہے کہ آپ کے والدین کے اوپر ناگوار گزرے اور انسان جا کر وہ کہہ دے، نہیں، ممانعت کی ہے معصومین علیہ السلام نے کہ دیکھو جب اپنے والدین سے بات کرو آہستہ سے بات کرو، اور قولاً کریما یعنی ایسی بات کرو کہ جس میں کرم ہو، جس میں شفقت ہو، جس میں محبت کی ایک جھلک موجود ہو، کہیں ایسی بات نہ کرنا کہ جس کے نتیجے میں وہ پریشان ہو جائیں، کہیں ایسی بات نہ کرنا کہ جس کے نتیجے میں وہ ان کے اوپر ناگوار گزرے۔ اسی طرح سے سورہ اسراء کی 24ویں آیت میں خداوند عالم اس اسلوب کو بیان کرتا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ جب اف نہیں کہنا ہے یا قول کریم بیان کرنا ہے تو تعامل کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی خداوند عالم نے دو حصوں میں اس اسلوب کو تقسیم کیا ہے، ایک دفعہ ایک اسلوب کو انسان کے قول سے اس کا تعلق دیا کہ دیکھو ان سے جب بات کرنا تو ان سے آرام سے بات کرنا، ان کو اف تک نہ کہنا، یعنی یہ قول سے تعلق ہے۔ دوسرا اس کے عمل کا بھی بتایا کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا عمل، کیسا برتاؤ کرنا ہے، یعنی اپنے جوارح سے، اپنے ان اعضائے بدن سے کس طرح سے تم نے ایک ایسا عمل انجام دینا ہے جس کے نتیجے میں اس چیز کا یقین ہو سکے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی ہے۔ جب خداوند عالم اس عمل کو بیان کرتا ہے سورہ اسراء کی 24ویں آیت کے آغاز میں کہ پروردگار فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھو اپنی باہوں کو رحمت کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ ان کے لیے پھیلا دو، یعنی ان کے اس باہوں کے پھیلانے میں اس رحمت کو وہ محسوس کر سکیں، اور تمہارے اندر وہ تواضع موجود ہونی چاہیے جس کی وجہ سے تم ان کو تحویل میں لے سکو۔ علامہ طباطبائی جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت اس کی تشبیہ اور تفسیر کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خداوند عالم نے جب اس برتاؤ کو بیان کرنا ہے، جب اس عمل کو بیان کرنا ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کرے، عمل رکھے، تو اس کے اندر مثال ایک ایسے پرندے کی دی ہے کہ جس کے پر ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اس گرمی اور اس سردی سے محفوظ کرنے کے لیے یا کسی بھی سختی سے محفوظ کرنے کے لیے اس کو پروں میں لے لیتا ہے۔ جب پرندہ اپنے بچوں کو پروں میں لیتا ہے تو جانتا ہے کہ وہ اس قدر توانائی نہیں رکھتے کہ اگر وہ اپنے پروں کو بہت ہی زیادہ زور سے دبا لے تو وہ اس کو برداشت کر سکے، وہ اپنے جو بچے ہیں اس کی توانائی سے واقف ہے، جس کی وجہ سے اس کی اتنی گرمائش ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے بچے محفوظ رہتے ہیں، اس پرندے کی رحمت کو اس کے بچے اس کے پروں کے نیچے محفوظ کرتے ہیں، اس حفاظت محسوس کرتے ہیں۔ بس اگر دیکھا جائے، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جب ایک پرندے سے مثال دی ہے تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جب اپنے والدین کو تحویل میں لو تو یہ دیکھ لو کہ تمہیں جوان کرتے ہوئے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے اندر ابھی وہ توانائی نہیں رہی ہے، ابھی وہ اتنے توانا نہیں ہیں۔ بس جب تم نے ان کو تحویل میں لینا ہے، جب ان کو تم نے بغل گیر کرنا ہے، جب تم نے ان کو احساس دلانا ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، جب تم نے ان کو احساس دلانا ہے کہ تم ان سے پیار کرتے ہو، جب تم نے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو دیکھو ایسی حفاظت کرنا کہ جو رحمت کے ساتھ ہو۔ ان کو اس طرح سے اپنی باہوں میں لینا کہ ان کو تکلیف نہ ہو، وہ امن کا احساس کریں۔ اس قدر خوبصورت مثال کے بعد پروردگار اپنے حبیب سے کہتا ہے، وَقُلْ، اے حبیب کہہ دیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ ان پر اسی طرح سے نرمی کریے، ان پر اسی طرح سے رحمت کریے کہ جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں چھوٹے ہوتے مجھ پر رحم کیا ہے، جس طرح سے میرے ساتھ شفقت کی ہے۔ اس قدر خوبصورت دعا اور والدین کے ساتھ احسان کو خداوند عالم نے اس قدر اہمیت دی ہے کہ قرآن میں چار مقامات میں، یعنی اس کے علاوہ تین اور مقامات میں، پروردگار نے اسی کو دوبارہ سے ذکر کیا۔ سورہ بقرہ کی 83 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لے لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ دیکھیں خداوند عالم کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی گوسالے کی پرستش نہیں کریں گے، غیر خدا کی کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور ایک اور جو ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں گے، اپنے والدین پر احسان کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ برتاؤ کریں گے، شفقت اور محبت کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ ایک اور مقام پہ خداوند عالم سورہ نساء کی 36 آیت کے اندر فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور دیکھو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ چوتھا مقام سورہ انعام کی 51 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے، قُلْ، اے حبیب کہہ دیجئے، تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، میں آپ پر ان تمام چیزوں کی تلاوت کر دوں کہ جس کو خداوند عالم نے آپ پر حرام کیا ہے، ان لا تشرکو بہ شیئا، کہ خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ ان چاروں مقامات پہ انسان اگر ان آیات کی جانب توجہ کرے تو خداوند عالم نے جہاں پر اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع کیا ہے، جہاں پر اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے منع کیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے، جہاں پر بنی اسرائیل کے وعدے کا بیان کیا ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ آپ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وہیں پر خداوند عالم ان چاروں مقامات پہ کہتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ قول کا بھی بتایا کہ تمہیں بولنا کیسے ہے، عمل کا، برتاؤ کا بھی بتایا کہ تمہیں ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے، کس طرح سے محبت کا اظہار کرنا ہے کہ جو ان کو محسوس ہو سکے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان اپنے ماں باپ کی اگر قدر کرنا شروع کر دے تو خداوند عالم کی ان تمام الطاف اور ان تمام نعمات سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ معروف بھی ہے سورہ بقرہ کے اندر، کہ جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا، یعنی وہ بقرہ یا وہ گوسالہ کہ جو بنی اسرائیل کا ایک معروف قصے کے اندر موجود ہے کہ جب ایک شخص قتل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس گوسالے کی شناخت کی جاتی ہے کہ جس کے گوشت کو اس مردہ کے ساتھ یا اس میت کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتاتا ہے۔ قصہ بتانا مقصود نہیں ہے، چونکہ آپ لوگوں کے اذہان میں وہ قصہ موجود ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ گوسالہ کس کا تھا، وہ بقرہ کس کا تھا۔ وہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک بچہ کہ جس کو اس کے والد نے کہا کہ جاؤ اور میرے لیے پانی لے کر آؤ، جب وہ اس وقت اس کوزے میں یا مٹی کے برتن میں یا گلاس میں جو بھی اس وقت موجود ہوگا اس کے اندر جب پانی لے کر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے والد سو چکے ہیں۔ جب اس نے اپنے والد کو سوتے ہوئے پایا تو ان کے سرہانے کھڑا رہا اور مناسب نہ سمجھا کہ ان کو اٹھائے۔ جب اس کے والد خود سے نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کا بچہ جو پانی کہا گیا تھا اس کو کوزے میں لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہے۔ تو اس کے والد نے کہا کہ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا، آپ گہری نیند سو رہے تھے، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو اٹھاؤں۔ اس کے والد نے اس کو یہاں پر دعا دی، کہا کہ پروردگار تمہیں اس کی جزا دے گا۔ اب جب خداوند عالم نے جزا دینی ہے تو دیکھیں کس طرح سے دی، کہ جب اس گسالے کی تعین کرتے ہوئے، اس کے صفات، اس کے رنگ، اس کی جنس وغیرہ ہر چیز کی تعین کرتے کرتے جب پتہ چل گیا کہ یہ وہ گسالہ ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ اگر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت اس میت کو لگایا جائے گا تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان سے قتل و غارت اور بہت سارے اس طرح کی لڑائی وغیرہ کا خاتمہ ہو سکے گا، ہم اپنے قاتل کو یعنی اپنے اس میت کے قاتل کو جان سکیں گے۔ جب اس شخص کے پاس پہنچا گیا اور کہا کہ ہمیں تمہاری یہ گائے چاہیے ہے، ہمیں تمہارا یہ گوسالہ چاہیے ہے، تو اس نے منع کر دیا دینے سے۔ جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کو اتنی اصرار کے ساتھ چاہیے ہے اور خداوند عالم نے حسر کیا ہے کہ صرف یہی وہ گوسالہ ہے، یہی وہ گائے ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، تو کہا کہ جتنی قیمت کو ہو کہ ہم اس کا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے والد نے مجھے ایک دعا دی تھی، اب یہ وہ موقع ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ تمہیں یہ گائے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا اس کو ذبح کرو اور اس کی کھال کو سونے سے بھر کے مجھے لوٹا دو۔ ایک بچہ اگر اپنے والد کے احترام میں اور خیال میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے تو خداوند عالم اس کو صرف ایسا نہیں کہ اخروی نعمات سے نوازتا ہے بلکہ اس دنیاوی بھی نعمات سے نوازنا شروع کرتا ہے۔ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا میں تنگ دست ہوں، مولا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے رسول خدا نے اس کو کہا کہ دیکھو جاؤ اور جا کر اپنے والد سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں، اگر تمہارے والد تمہارے لیے دعا کریں خداوند عالم تمہارے اوپر سے یہ تنگ دستی کو ہٹا دے گا۔ اس نے کہا میرے تو والد زندہ نہیں ہیں، وہ تو انتقال کر چکے ہیں۔ کہا کہ کچھ نہیں، ان کا قبر کا نشان ہے؟ کہا کہ ہاں ان کی قبر کا نشان ہے۔ کہا ان کی قبر پر جاؤ اور جا کر ان کے لیے ثواب ایصال کرو اور اپنے والد سے یعنی صاحب قبر سے تقاضا کرو کہ عالم برزخ میں وہ تمہارے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم تمہارے اس مشکل کو آسان کر دے۔ اس قدر پروردگار نے والدین کو اہمیت دی ہے، اس قدر خداوند عالم نے والدین کے لیے ایک خاص مقام رکھا ہے، اس قدر خداوند عالم نے ایک خاص منصب عطا کیا ہے والدین کو۔ وہ شخص گیا اپنے بابا کی قبر پہ اور جا کر اسی طرح سے ثواب ایصال کیا، اور جب ان سے کہا تو اس کی خداوند عالم نے تنگ دستی کو دور کر دیا۔ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اپنے والد سے کہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، اگر کوئی بھی تنگ دست ہو اپنے والد سے کہے کہ اس کی اس تنگ دستی کے دور ہونے کے لیے، اس دنیا کی تمام ان نعمات کے حصول کے لیے بھی اپنے والد سے کہو کہ وہ دعا کریں۔ اگر والد دعا کریں گے تو خداوند عالم مستجاب کرے گا اور تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ یعنی اگر ہم لوگ کوئی بھی واقعہ دیکھنا شروع کر دیں تو والدین کے احترام کے باعث خداوند عالم نے اس قدر انسان کو نوازا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر میزان، ان کے بارے میں معروف ہے، یعنی خود وہ اپنے کتاب کے مقدمے میں بھی لکھتے ہیں اور ان کی جو سوانح عمری لکھی گئی ہے اس کے اندر بھی اس بات کو لکھا گیا کہ علامہ طباطبائی جب نجف تشریف لے گئے، وہاں پر علم حاصل کرتے رہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد جب واپس آئے تبریز تو ان کے والد بیمار ہو گئے۔ حوزوی تعلیم کو چھوڑ کر اپنے والد کی خدمت کرنا شروع کی، کھیتی باڑی کرتے تھے، چونکہ ان کے والد کسان تھے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور والد جب بیمار ہو گئے تو بھی کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے علامہ طباطبائی نے کھیتی باڑی کی، 10 سال تک اپنے والد کی تیمارداری اور اپنے والد کا خیال رکھا۔ 10 سال کے بعد جب 10 سال کھیتی باڑی کرتے رہے، اپنے والد کی اس تیمارداری میں مصروف رہے اور ان کا خیال رکھتے رہے، 10 سال کے بعد جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حوزہ علمیہ قم میں تشریف لائے۔ حوزہ علمیہ قم میں آ کے خداوند عالم نے ایسی توفیق عطا کی کہ ایک شاہکار قرآن کی اس تفسیر کا کہ جو میزان کے نام سے ہے وہ لکھنا شروع کیا۔ اس قدر اہمیت دی، اس تفسیر کو کہ آیت اللہ العظمیٰ سید خوئی کہ جو اس وقت نجف میں موجود تھے انہوں نے البیان کے نام سے قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ علامہ محمد حسین طباطبائی اعلی اللہ مقامہ الشریف قرآن کی تفسیر قم میں بیان کر رہے ہیں اور میزان کے نام سے لکھ رہے ہیں، جیسے ہی پتہ چلا تو سید خوئی جیسے بزرگوار نے اپنا قلم توڑ دیا اور کہا کہ جب وہ تفسیر لکھ رہے ہیں تو مجھے تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے البیان ہمیں صرف ایک جلد میں کہ جو سید خوئی نے اعلی اللہ مقامہ شریف نے تفسیر لکھی ہے صرف وہ موجود ہے، اور علامہ طباطبائی کی تفسیر القرآن بالقرآن آج تک ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس سے ہزاروں لاکھوں مومنین اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اس مشرب سے سیراب ہو رہے ہیں۔ خداوند عالم نے توفیق دی علامہ طباطبائی کو کہ اپنے والد کی خدمت کریں، کہ جس کے نتیجے میں فرماتے ہیں کہ مجھے پروردگار نے توفیق دی کہ میں اس کے کلام کو سمجھ کر اس کی تفسیر کر سکوں۔ شاید کہ اگر وہ اس توفیق کے ساتھ اس تبریز میں باقی نہ رہتے تو ممکن ہے کہ خداوند عالم اتنا بڑا کام علامہ طباطبائی سے نہ لے پاتا۔ والدین کی خدمت ہر مقام پر خداوند عالم نے اس کا اجر رکھا ہے۔ ایک شخص رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مدینہ میں سے سارے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آپ مجھے بھی اذن دیجئے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری والدہ بیمار ہیں اور ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہو تو اس جہاد سے بہتر ہے جو کئی سال انجام دیا جائے۔ یعنی جہاد واجب کفائی ہے، اگر مومنین کے اوپر، مسلمین کے اوپر، دین کے اوپر یلغار ہو جائے تو یقیناً خداوند عالم کے حکم کے مطابق انسان جہاد کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، تقدسات کا، مقدسات کا دفاع کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اپنے والدہ کی تیمارداری کے اندر مشغول رہتے ہو تو اس جہاد سے بہتر ہے کہ جو تم نے کئی سال انجام دیا ہو۔ والدین کی خدمت کرنا، والدین کی تیمارداری کرنا اس قدر اہم ہے کہ پروردگار قرآن میں اس نیکی کا ذکر کرے، اس دعا کا ذکر کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین کے اوپر ویسے ہی رحم کر کے جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ رحم کیا۔ ایک شخص کو رسول خدا نے دیکھا کہ اپنی والدہ کو کمر پر پیٹھ پر سوار کیے طواف کرا رہا ہے خانہ کعبہ میں۔ جب رسول خدا اس کے قریب پہنچے وہ رسول خدا سے سوال کرتا ہے کہ کیا آیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آگے سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس درد کا، ایک درد کا بھی تم نے ابھی تک حق ادا نہیں کیا ہے کہ جو تمہارے جنتے وقت یا تمہارے پیدا ہوتے وقت تمہاری ماں نے برداشت کیا تھا۔ یعنی خداوند عالم کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم نے یہ جو طواف کرایا ہے مت یہ سمجھو۔ آج ہم والدین کو اگر حج پہ بھیج دیں، آج اگر والدین کے لیے انسان یہ بندوبست کر سکے کہ ان کو زیارات کے لیے بھیج دیا جائے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ قافلے کے اندر بھیجا جائے تاکہ خود خدمت نہ کرنی پڑے، کوشش یہ کرتا ہے کہ ایسے قافلے کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں پر یہ تنہائی میں جا سکیں اور مجھے خدمت نہ کرنی پڑے، مجھے جا کر ان کی مدد نہ کرنی پڑے۔ یعنی والدین خود سے چلے جائیں، بلکہ وہ تو یہاں تک کہا بھی جاتا ہے کہ میں مصروف ہوں، مشغول ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی مدد نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ انسان ان باتوں کی طرف متوجہ ہو، ضروری ہے خداوند عالم کے قرآن کے اندر موجود اس دعا کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انسان سے چاہ کیا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے والدین کی کیسی عزت اور کیسا احترام چاہ رہا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے، اپنی پیشانی پر ایسا بل نہ لایا جائے جس کے نتیجے میں ان کے والدین کو، آپ کے والدین کو اچھا نہ لگے۔ لیکن آج کا ایک ایسا مادی معاشرہ کہ جس میں والدین کو سوائے ان مادیات کے حصول کے لیے کوئی احترام نہیں دیا جاتا، کوئی مقام نہیں دیا جاتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کے اس بدسلوکی کی وجہ سے پریشان ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کے بے اعتنائی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ایک سال ہو گیا اور میرا بچہ مجھ سے مل نہ سکا، ایک سال ہو گیا اور میرے بچے نے میرے ساتھ کلام نہ کیا۔ یعنی وہ ناراض ہونے کا حق جو خداوند عالم نے والدین کو دیا ہے، अभी बच्चा नाराज़ होता है कि आपने मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं लेके दी, आपने मेरी फ़लाँ बात नहीं मानी है। खुदावंद आलम इंसान से ये चाहता है कि वो अपने वालदेन की खिदमत करे, उनकी मदद करे, उनकी खिदमत करे कि जिन्होंने उसके साथ शफ़क़त की है, नरमी से पेश आए हैं और मोहब्बत का इजहार किया है। खुदावंद आलम की तरफ से वो नेमत कि जो इंसान को पैदा होते ही जिसकी शक्ल में शफ़क़त मिलती है उसको माँ कहते हैं। खुदावंद आलम की वो नेमत कि जब इंसान इस कायनात में आता है और जिसके ज़रिए से परवरदिगार उसको ग़िज़ा देता है उसको माँ कहते हैं। खुदावंद आलम की वो नेमत कि जो इंसान इस कायनात में आते ही जिसके हाथ को अपने सर पे महसूस करता है, जिसकी शफ़क़त को महसूस करता है, जिसके सीने को महसूस करता है, जिसकी मोहब्बत को महसूस करता है उसको वालिद कहते हैं। आइए मिलकर दुआ करें इस माह मुबारक रमज़ान में कि खुदावंद आलम हमें इन आयात को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। खुदावंद आलम जितने मोमिनीन अपनी औलाद की वजह से परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान है, किसी भी वजह से खुदावंद आलम उनकी परेशानी को दूर फरमाए। हमारे मरहूमीन के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि तू रहीम है, तू करीम है, तू परवरदिगार है, हमें इन आयात से समझ कर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वली अमर मुस्लिमीन रहबर मौज़म इनकलाब को सेहत वली तूले उम्र अता फरमा। मराज इज़ाम बिलखसूस आयतुल्लाह सिस्तानी की हिफाजत फरमा। इस कोरोना वबा से दुनिया को जो मुब्तला हो चुकी है इस परेशानी से निजात अता फरमा। आप नाजरीन में से कोई अगर परेशान है, कोई मुश्किल का शिकार है, किसी की कोई परेशानी है, किसी का इम्तहान है, कोई मरीज़ है, कोई बे औलाद है, कोई तंगदस्त है, कोई मकरूज़ है, खुदावंद आलम सबकी परेशानियों को दूर फरमा। इस वक्त की सबसे अहम दुआ वक्त की हुज्जत साहिब अल असर व ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवानों मददगार में से शुमार फरमा, उनके रिकाब में लड़ते हुए शहादत नसीब फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।